نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. الحمدللہ قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا سلسلہ وار مطالعہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اس سیریز کے چھٹے حصے کا ہم نے پچھلی مرتبہ باقاعدہ آغاز کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا چھٹے حصے کا عنوان ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں, اور یہ پورا چھٹا حصہ مکمل مشتمل ہے سورہ الحدید کے بیان پر. ایک درس پچھلی مرتبہ ہو چکا ہے, آج انشاءاللہ چھٹے حصے کا دوسرا درس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں مزید سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھٹے حصے کے حوالے سے آئیے چند باتیں دہرا لیتے ہیں. جیسے کہ میں نے ذکر کیا چھٹے حصے کا عنوان ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں, اور پچھلا ہمارا درس اول تھا سورۃ الحدید کے بیان کے حوالے سے, اور پہلی 11 آیات کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا تھا. آج چھٹے حصے کا دوسرا درس ہے اور پوری سیریز کا 36 درس ہے, اور سورۃ الحدید آیات 12-19 کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. ناظرین کرام بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور سبھی ذکر کیے دیتے ہیں کہ حصہ ششم ہے, یعنی اس مطالبات قرآن سیریز کا یہ چھٹا حصہ اور درس دوم یعنی دوسرا درس ہے, اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں وہ بیان ہو رہی. سورۃ الحدید آیات 12-19 کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے. ہمیشہ کی طرح درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کر کے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام الحمدللہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کا شرف ہم نے حاصل کیا, اور اسی سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا. آئیے اپنے اس درس کی آیات کا بلکہ مکمل سورہ حدید کی آیات کا تجزیہ دہرا لیتے ہیں. پہلی 6 آیات میں ذات و صفات باری تعالی کا بیان پچھلی مرتبہ یہ بیان ہو چکا ہے. پھر آیات 7-11 دین اسلام کے تقاضوں کو ہم نے سمجھا, یہ گفتگو پچھلی مرتبہ آ چکی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ دو تقاضے بنیادی طور پر سامنے آئے, ایک ہے حقیقی ایمان کا حصول اور دوسرا ہے انفاق اعمال صالحہ کے لیے جہاد کے حوالے سے. اب انفاق کی اصطلاح ہمارے سامنے آئی. یہ آیات نمبر 1-11 کا بیان پچھلی مرتبہ مکمل ہوا تھا. آئیے اگلی آیات کا تجزیہ کرتے ہیں. اگلی آیات ہیں آیات 12-15 جن کا آج مطالعہ ہوگا. دین کے تقاضے اور انجام آخرت, یعنی ان تقاضوں پر عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والے ان کا کیا انجام ہوگا, یہ ذکر آج کے نشست میں آئے گا انشاءاللہ. پھر اگلی آیات ہیں آیات 16-19, ان کا مطالعہ بھی آج ہم کریں گے انشاءاللہ, اور موضوع رہے گا قرب الہی کے حصول کا راستہ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھنا ہے, تاہم کچھ باتیں رکاوٹ بنتی ہیں, ان رکاوٹوں کو دور کیسے کیا جائے یہ ذکر بھی آج کے نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. اس کے بعد جو آیات ہیں وہ آئندہ دو دروس میں ہمارے سامنے آئیں گی. آیات 20-24 حیات دنیا اور اس کے حوادث, دنیا کی زندگی اور اس کے معاملات کا بیان. پھر آیت نمبر 25 تمام رسولوں کا مشن, نظام عدل کا قیام, انقلابی آیت ہے قرآن کی, اگلی مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آخری آیات ہوں گی آیات 26-29 رہبانیت کا بیان, یعنی دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ, اس کے حوالے سے تفصیل آئندہ بیان ہوگی. یہ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ الحدید کی تمام آیات کا تجزیہ جو ہمارے سامنے آئے. البتہ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ حدید آیات 12-19 کا. آئیے اپنے مطالعے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, اور سب سے پہلے آیات 12-15 کا مطالعہ کرتے ہیں جس کا موضوع اسکرین پر آپ کے سامنے ہے, دین کے تقاضے اور انجام آخرت. تقاضے پچھلی مرتبہ بیان ہوئے, حقیقی ایمان اور انفاق, یہ تفصیل آ چکی ہے. اب ذکر آئے گا جو ان تقاضوں پر عمل درآمد کر رہے ہیں ان کا حسین انجام کیا ہوگا, اور جو ان تقاضوں سے فرار اختیار کر رہے ہیں ان کا برا انجام کیا ہوگا. آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ الحدید آیت نمبر 12 ارشاد ہوا, یوم تر المؤمنین والمؤمنات, اے نبی اس روز آپ دیکھیں گے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو, یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم, دوڑتا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور داہنی طرف, بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار, کہا جائے گا بشارت ہو تمہیں ان باغات کی بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں, خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، ذالک هو الفوز العظیم، وہی ہے شاندار کامیابی۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ الحدید آیت نمبر 12 کا، اہل ایمان کا حسین انجام اس کا ذکر آ رہا ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، میدان حشر کے خاص مرحلے پل صراط کا ذکر۔ ہم اردو میں پل صراط کہتے ہیں، عربی میں پل کا لفظ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عربی میں پے نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو عربی میں باکستان کہا جاتا ہے، با استعمال ہوتی ہے، پا یا پے استعمال نہیں ہوتی۔ تو ہم پل صراط کہتے ہیں۔ احادیث میں الصراط کا لفظ آتا ہے، یعنی راستہ، خاص راستہ، جسے ہم اردو میں پل صراط کہہ دیا کرتے ہیں، اس کا تذکرہ اس مقام پر ہو رہا ہے۔ اس راستے کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس نور ہو۔ احادیث میں ذکر آتا ہے اور قرآن میں اشارہ ہے کہ وہاں اندھیرے ہوں گے، اور اندھیرے میں اگر چلنا ہو تو نور یعنی روشنی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو کل اس مرحلے سے جس کو گزرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آج اس نور یا روشنی کا وہ اہتمام کرے۔ آگے ذکر ہو رہا ہے مزید، حقیقی نور انسان کے دل میں سامنے ہوگا، دوسرا نور ہے نور اعمال۔ ذکر آ رہا ہے نا کہ نور ان کے سامنے ہوگا اور ان کی داہنی طرف، اس سے ایک مراد یہ لی گئی ہے۔ سامنے سے مراد یہ جو دل میں حقیقی ایمان ہوتا ہے، اس کا نور اللہ ہم سب کو مزید عطا فرمائے، نور ایمان۔ اور داہنا ہاتھ عربی میں نیک اعمال یا نیک کاموں کے بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو نیک اعمال کا نور۔ تو گویا آج جو حقیقی ایمان کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں اور نیک اعمال کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کو اس صورت میں ایمان اور انفاق کے الفاظ سے ہم نے پچھلی مرتبہ سمجھا تھا، تو جو آج یہ حقیقی ایمان اور نیک اعمال کا نور جمع کر رہے ہیں، کل ان کے لیے ہی ان تاریکیوں اور اندھیروں میں چل پڑنا آسان ہوگا، اور وہ الصراط یا بالصراط کا مرحلہ طے کر لینا آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم بات، خواتین کے علیحدہ تشخص اور ان کی ذاتی اخلاقی ذمہ داریوں کو نمایاں کیا گیا۔ مؤمن مردوں کا ذکر الگ آیا، مؤمن عورتوں کا بیان الگ آیا۔ ایسی ہی گفتگو اس سیریز کے دوسرے حصے میں سورہ آل عمران کے ذیل میں جو آیات ہم نے سمجھی تھی وہاں آ چکی ہے۔ یہاں فقط اشارہ ہو رہا ہے، مردوں کا ذکر علیحدہ، عورتوں کا ذکر علیحدہ۔ دنیا میں انتظامی معاملات چلانے کے لیے عورتوں کو مردوں کے تابع رکھا گیا، مگر اصلاً اولاً عورتوں کا اپنا ذاتی تشخص ہے، کل انہوں نے اپنا جواب خود دینا ہے، اور اخلاقی معاملات میں اور کل کی فکر کرنا اور تیاری کرنا، اس میں دونوں کے لیے میدان بھی کھلا ہے، مردوں کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، اور دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اور ہر ایک اپنا اپنا جواب خود دے گا۔ قرآن کہتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 95 میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اکیلے اکیلے پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، نصب العین سوائے آخرت کی فلاح اور اللہ کی رضا کے کوئی نہ ہو۔ الفاظ آئے تھے ذالک هو الفوز العظیم، کل جن کو یہ نور میسر آ جائے، کل وہ الصراط سے جو گزر جائیں، یہ ہیں جو اصل کامیاب لوگ ہیں۔ تو مقصود ہو اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی، اسے اللہ سب سے بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کامیابی کو سامنے رکھتے ہوئے جو مہلت ہماری باقی ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں ناظرین کرام، اگلی آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 13، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اس روز کہیں گے منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے، انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم لے لیں تمہارے نور میں سے کچھ حصہ، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے دنیا میں اور تلاش کرو نور، فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس میں ہوگا ایک دروازہ، باطنہ فیہ رحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس دیوار کی اندرونی جانب رحمت ہوگی اور اس کے سامنے باہر کی جانب عذاب ہوگا۔ یہ ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ۔ پچھلی آیت میں اہل ایمان کا بیان تھا، اب منافقین کا بیان۔ پچھلی آیت میں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والوں کا ذکر تھا، اب اس آیت میں دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنے والے منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، ان لوگوں کی بے بسی اور انجام بد کا بیان جنہوں نے دنیا میں دین کے تقاضوں سے پہلو تہی کی۔ پہلو تہی فرار اختیار کرنا، نفاق پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی اس سیریز کے چوتھے حصے میں۔ منافقین کے حوالے سے تفصیلی گفتگو گائی گئی سورۃ المنافقون کی روشنی میں، اور یہ بھی تفصیل سے ہم نے سمجھا کہ منافق کافر نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں، مگر جب دین کے لیے محنت کرنا، دین کے لیے جان کو کھپانا، دین کے لیے مال کو کھپانا، دین کے لیے اپنے آپ کو لگانا، اس کا تقاضا آتا ہے تو پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں، فرار اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے انجام بد کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کیا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، فرمایا کہ تین جگہ تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ایک وزن اعمال کے وقت، دوسرے اعمال ناموں کے ملنے کے وقت، اور تیسرے پل صراط پر۔ تین مواقع ہیں، اعمال نامے دیے جا رہے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اعمال تولے جا رہے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اور بھاری ترین مرحلہ الصراط یعنی پل صراط سے گزرنا کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ یہ بات اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان فرمائی ہے۔ اندازہ کیجئے، اما عائشہ کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی، اندازہ کیجئے کس قدر یہ بھاری معاملہ و مرحلہ ہے۔ آگے لکھا ہے منافقین کی حسرتوں میں اضافہ، ایمان والوں سے کیا کہہ رہے ہیں، بھائی تھوڑا رکو، تمہارے نور میں سے ہم کچھ لے لیں۔ ایمان والوں کے پاس تو نور ہوگا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور انہوں نے تلاش کر لیا ہوگا دنیا میں، جیسے کہ پچھلی آیت میں ذکر آیا، کل کے اندھیروں میں جب منافقین کے پاس، جنہوں نے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کیا ہوگا، کل کے اندھیروں میں جب ان کے پاس نور یعنی روشنی نہیں ہوگی، تو ایمان والوں سے کہیں گے تھوڑا سا اپنے نور میں سے دے دو۔ یہاں ان کی حسرتوں کا ذکر آ رہا ہے منافقین کی، کیا کہا جا رہا ہے، جاؤ پیچھے جا کے نور تلاش کرو، یہ کہلوا دیا جائے گا اللہ کی طرف سے کسی سے کہ جاؤ پیچھے تلاش کرو، پیچھے جانے کا تو موقع نہیں، دنیا میں جانے کا موقع نہیں، دنیا کی زندگی ایک مرتبہ ملی، یہ کل کے حالات ہیں جو آج اللہ نے بتا دیے، اللہ اکبر، یہ کل کے حالات ہیں جو آج اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیے، کل یہ کچھ پیش آنے والا ہے، آج تیاری کر لو۔ تو کل ان منافقین کی حسرتوں میں اضافہ ہوگا، اور کہا جائے گا جاؤ پیچھے جا کر تلاش کرو، آج نور تلاش کرنے کا موقع نہیں، دنیا دار العمل تھی، عمل کا موقع وہاں تھا، یہ آخر دار الجزا ہے، آج تو بدلہ ہے، آج عمل کا موقع نہیں ہے، اور نور ہر ایک کو اپنا تلاش کرنا ہے۔ منافقین کہہ رہے ایمان والے سے تھوڑا سا دے دو، اور کہا جا رہا جاؤ پیچھے جا کر تلاش کرو، ہر ایک کو اپنا نور خود تلاش کرنا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ذکر ہو رہا ہے مومنوں اور منافقوں کے درمیان فصیل حائل کر دی جائے گی، ایک دیوار بسور اللہ باب، ایک دیوار جس کا ایک دروازہ بھی ہوگا، اور ذکر آیا کہ اس کے اندرونی جانب رحمت، یہ اہل جنت کا بیان، اور دوسری جانب عذاب ہوگا، یہ اہل جہنم کا بیان ہے۔ یہ ہے ایک دیوار جو درمیان میں قائم کر دی جائے گی۔ اہل علم نے ایک نقطہ یہ بیان فرمایا، ذرا ایک حساس نوعیت کی بات ہے، ذرا گہرا ایک نقطہ ہے، دروازے کا ذکر آیا، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کچھ اہل جہنم جو کہ تھے مسلمان، مجرم تھے، وہ اپنی سزا بھگت لینے کے بعد جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ دروازہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہوتا ہے، ہمیں اللہ پہلے ہی مرحلے میں جنت میں داخل فرمائے، جہنم کی لو اور لپٹ سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ فصیل قائم کر دی جائے گی، اور اہل جنت میں ہوں گے، اور اہل جہنم جن میں یہ منافقین بھی شامل جنہوں نے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کیا، یہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اگلی آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 14، ارشاد ہوا ینادونہم الم نکم معکم، وہ منافقین پکاریں گے ان اہل ایمان کو، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، وہ مسلمان جواب دیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، اور لیکن تم نے خود کو دنیا کی محبت کے فتنے میں ڈالا، وتربصتم، اور تم ہمارے احکامات پر عمل کے حوالے سے تاخیر کرتے رہے، ورتبتم، اور تم جزا و سزا کے حوالے سے شک میں پڑ گئے، وغرتکم الامانی، اور تمہیں کچھ خوش کن خواہشات نے دھوکے میں ڈال دیا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم تمہاری موت کا فیصلہ آ پہنچا، وغرکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں تم ایک بڑے دغا باز شیطان نے دھوکہ دیا۔ ناظرین کرام، یہ ہے ترجمہ سورۃ الحدید آیت نمبر 14 کا، منافقین اور اہل ایمان کے درمیان ایک مکالمہ ہے، کل قیامت میں، آخرت میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، باطنی اعتبار سے درجہ بدرجہ منافق بن جانے کے چار مراحل، مکالمہ ہو رہا ہے منافقین کا اہل ایمان کے ساتھ، منافقین کہہ رہے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تو منافقین کو جواب دیا جا رہا ہے اہل ایمان کی طرف سے، ہمارے ساتھ تھے، وہی مدینہ طیبہ میں تم رہتے تھے، علاقہ ایک تھا، گھر بھی ساتھ تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا، یہ منافقین نفاق کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس کی کچھ باطنی کیفیات یا مراحل کا اس مقام پر بیان آ رہا ہے۔ حقیقت نفاق کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، وہاں بھی چار باتیں تھیں: جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، اور آگے بڑھ جانے والوں کو روکنے کی کوشش کرنا، اور اہل ایمان سے اور حتیٰ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی بغض پیدا ہو جانا، معاذ اللہ۔ یہ ظاہر میں دکھائی دیتا ہے، باطن میں کیا کشمکش ہو رہی ہوتی ہے ایک منافق کے اندر، یہ بیان اس مقام پر چار مراحل کی صورت میں آ رہا ہے جو ایمان والوں نے کہا۔ وہ چار باتیں کیا ہیں؟ اس حوالے سے پہلی بات، اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا۔ مال اور اولاد فتنہ ہے، سورۃ تغابن میں ہم نے پڑھا، دوسرے حصے میں ذکر آیا تھا، ان کی محبت میں ڈوب جانے والا اور دنیا کا بندہ بن جانے والا وہ دین کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، دین کی محنت نہیں کر سکتا۔ تو ایمان والے کرے، تم نے خود اپنے آپ کو ان محبتوں میں مبتلا کر کے فتنے میں ڈالا اور دین سے تم نے فرار کی روش اختیار کی۔ یہ اندر کی کشمکش ایک باطن کے حوالے سے منافق کے اندر اس کا بیان آ رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ، دینی تقاضوں کی ادائیگی کے حوالے سے گو مگو کا شکار ہو جانا۔ وتربصتم، تم انتظار میں پڑے رہے کہ چلو تھوڑے حالات بہتر ہوں گے پھر ہم دین کے لیے وقت نکالیں گے، اور جب تم نے خود جھوٹ بولنے کے فیصلے کیے، جھوٹی قسمیں تم نے کھانا شروع کر دی، تو ظاہر کے اس برے طرز عمل کا باطن پر بھی برا اثر پڑتا ہے، اور آدمی قدم رک جاتے ہیں ایمانی کمزوری کی وجہ سے، بلکہ ایمان کم اور ختم ہی ہوتا چلا جاتا ہے، تو گو مگو کا شکار ہو گئے۔ نمبر تین، ذہن میں شکوک و شبہات کا گھر کر لینا۔ جب ظاہر میں بدی ہے، ظاہر میں جھوٹ ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، ایمان والوں سے نفرتیں ہیں، تو ظاہر کے برے کا باطن پر بھی اثر پڑتا ہے، اور ذہن میں شکوک و شبہات، پتہ نہیں یہ باتیں صحیح بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں دین کا کرنے کا کام ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں تقاضے ہیں بھی کہ نہیں، یہ شبہات اب تمہارے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ چوتھا مرحلہ، خود ساختہ خوش کن خواہشات کے دھوکے میں دینی تقاضوں سے غفلت برتنا۔ وغرتکم الامانی، تمہاری خوشکن خواہشات نے، وشفل تھنکنگ نے تمہیں برباد کر ڈالا، دھوکے میں ڈال دیا۔ کرنا کرانا کچھ نہیں، لیکن بخشے بخشائے ہونے کا تصور ہے، کلمہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، مسلمان تو ہم ہیں نا، باقی کرنے کی ضرورت کیا پڑی۔ یہ ہے جو درجہ بدرجہ باطن کے اندر ایک کشمکش بڑھتی ہے، اور پھر بندہ پکا منافق بن کر دین سے فرار اختیار کر بیٹھتا ہے۔ یہ باطنی اعتبار سے چند مراحل ہیں نفاق کے حوالے سے، جو اس مقام پر گفتگو ہمارے سامنے آئی۔ آگے ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے مراد ہے انسان کی موت کا فیصلہ۔ یعنی چار مراحل کا تو بیان ہے، پھر ذکر آیا حتی جا امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اس سے مراد انسان کی موت کا فیصلہ، کہ پھر وہ مہلت ختم، اور اسی نفاق پر گیا تو اپنے آپ کو برباد کر کے گیا ہے دنیا سے۔ اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لفظ آیا الغرور، وغرکم باللہ الغرور، بڑے دھوکے باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ الغرور کا مفہوم ہے بہت ہی دھوکہ دینے والا، یعنی بڑا دھوکے باز مراد ہے شیطان۔ وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان اللہ کی صرف شان رحمت کو انسان کے سامنے کر دیتا ہے، اور انسان بندہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے اللہ کو ماننے والے کے سامنے بھی، اور مطمئن ہو جاتا ہے اللہ تو بڑا رحمان و رحیم ہے، اللہ تو بڑا غفور و کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، عفو ہے، لیکن اللہ سریع الحساب، جل حساب دینے والا بھی ہے، اللہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ وہ اللہ جس نے جنت بنائی ہے، اس اللہ نے جہنم بھی تیار کی ہے نافرمانوں کے لیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے سامنے شان رحمت والے پہلو رکھ کر انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ آخری بات اس زمن میں آ رہی ہے، متوازن عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رحیم بھی ہے، لیکن عزیز ذو انتقام بھی ہے، غالب اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 49 اور 50 میں ذکر آیا، نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے متوازن بات کہ اللہ غفور و رحیم بخشنے والا بھی ہے، لیکن اللہ کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ یہ متوازن عقیدہ جو رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ حدید کی آیت نمبر 15، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس مقام پر ارشاد ہو رہا ہے، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، پس اے منافقو، آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہیا مولاکم، وہی تمہاری ساتھی ہے، وہ بھی اسل مصیر، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ حدید کی آیت نمبر 15 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، دنیا میں منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن آخرت میں ان کا انجام کافروں کے ساتھ ہوگا۔ بتا دیا گیا تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، معلوم ہوا کہ انجام کے اعتبار سے منافقین اور کفار ساتھ ہوں گے۔ البتہ سورہ نساء آیت نمبر 145 میں ذکر آتا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی صحیح حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آیات 12-15 کا مطالعہ مکمل ہوا، جہاں کل کے انجام کا ذکر تھا، منافقین جہنم کی آگ میں، اور اہل ایمان جنہوں نے دین کے تقاضوں پر عمل کیا وہ جنت میں ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے ملاقات کر کے اگلی آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ناظرین کرام، مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید، اور آئیے اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب آیات نمبر 16-19 کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں موضوع آ رہا ہے قرب الہی کے حصول کا راستہ۔ آئیے سورہ حدید آیت نمبر 16 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، الم یعنی للذین آمنوا، کیا اب بھی وقت نہیں آیا مؤمنوں کے لیے، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ گڑ گڑائیں ان کے دل اللہ کی یاد سے، وما نزل من الحق، اور اس سے جو نازل ہوا ہے حق میں سے، ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل، اور وہ نہ ہو جائیں ان کی طرح جن کو کتابیں دی گئی تھیں اس سے پہلے، فطال عليهم الامد، پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا غفلت میں، فقست قلوبهم، تو سخت ہو گئے ان کے دل، وكثير منهم فاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہے سورہ حدید آیت نمبر 16 کا، ایک ہلا دینے والا مقام اللہ کی طرف سے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں پر؟ اللہ اکبر، 15 آیات سامنے آ گئیں، اللہ کی ذات و صفات کا ذکر آ گیا، اللہ کی عظمتوں کا بیان آ گیا، اللہ کے دین کے تقاضے واضح ہو گئے، تقاضوں پر عمل کرنے والوں کا انجام بھی بیان ہو گیا، تقاضوں سے فرار اختیار کرنے والوں کا برا انجام بھی ذکر کر دیا گیا۔ اب اور کس بات کا ایمان والوں کو انتظار ہے؟ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے سننے والے اور کتنا سن کر واقعتاً ایمان لائیں گے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر لبئی کہیں گے؟ یہ ہلا دینے والا انداز ہے، جھنجھوڑ دینے والا انداز ہے جو آیت نمبر 16 میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ توجہ کیجئے، میں بھی بہت کمزور ہوں، اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے۔ ہم پر آج قرآن کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ آج ہمارے دلوں پر قرآن کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ قرآن تو اپنے بارے میں کہتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ فرما رہے اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے، ہمارے دلوں پر بھی اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ نیکی کے معاملے میں تاخیر کرانا۔ بات سمجھ آ جاتی ہے، بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن شیطان اف اینڈ بٹس لے کر آتا ہے سامنے۔ ذرا ہولا ہاتھ رکھو، جذباتی ہونے کی کوشش نہ کرو، ابھی تمہارے کیریئر کا بھی معاملہ ہے، ابھی بزنس کی دو لائنز اور بھی تم نے آپریٹ کرنی، ابھی بچیوں کے ہاتھ بھی تم نے پیلے کرنے، ابھی ذرا ہوش کے ناخن لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، دین واضح، دین کے تقاضے واضح، مگر شیطان تھوڑی چاہے گا کہ ایمان والے دین کے راستے پر آگے بڑھے، وہ تو دشمن ہے ہمارا، تو طرح طرح سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو ایک بہت بڑا حربہ کیا ہے؟ نیکی کے معاملے میں تاخیر کرانا۔ آگے لکھا ہے، خواہشات کی تکمیل کے انتظار میں انسان دینی تقاضوں سے مسلسل گریز کرتے کرتے نفاق کی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نفاق کیا تھا؟ سمجھ تو آ گیا دین، لیکن تقاضے آ رہے جان و مال کھپانے کے، دعوت دین، نفاذ دین، اقامت دین، غلبہ دین، اور بندہ پیچھے ہٹنا شروع کر دے تو پھر وہ نفاق کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لکھا ہے آگے، اہل کتاب کے اس اعراض کو جب ایک طویل مدت بیت گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے تم ایمان والو، تم تو ایمان والے ہو، محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی امتی ہو، تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، مدت طویل گزر گئی غفلت میں تو دل سخت ہو گئے۔ اور سورۃ البقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 74 میں، پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے وہ کتابوں کو ماننے والے، پیغمبروں کو ماننے والے، دنیا کی محبت میں ڈوبے تو دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے، غفلت کی انتہا کو پہنچ گئے، اور پھر دور ہو گئے اللہ سے اور اللہ کے دین سے۔ اللہ ایسی بری بات سے، ایسے برے طرز عمل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے لکھا ہے، اسی قساوت قلبی کا منظر آج امت مسلمہ پیش کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس واج غریب الغربا ہے۔ آج ایک گلاس کے ٹوٹنے پر تو امت کو غصہ آتا ہے، اللہ کے احکامات پامال ہوتے ہیں، کوئی افسوس ہوتا ہے؟ اللہ کا دین مغلوب ہے، کوئی افسوس ہوتا ہے؟ قرآن آج ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر رہا، نمازیں بے اثر ہو چکی ہیں، سجدے بے اثر ہو چکے ہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اللہ ہمارا مقصود اول ہو، اللہ ہماری پرائیورٹی نمبر ون ہو، اللہ کا دین وہ ہماری ترجیحات میں نمبر ایک پر ہو۔ کیا ایسا ہے؟ اللہ اس تاثیر کو ہمیں بھی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ یہ اثر ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ آئیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے، اور اب یہ مضامین آئیں گے کہ اگر دل سخت ہو گئے تو کرنا کیا ہوگا۔ آئیے اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اگلی آیت سورۃ الحدید آیت نمبر 17 ارشاد ہو رہا ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ یہ ہے ترجمہ سورۃ الحدید آیت نمبر 17 کا۔ پچھلا مقام یعنی پچھلی آیت ہلا دینے والا ایک مقام تھا، اب ایک مثبت اور پر امید بات ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور پچھلی بات کے دلوں کا سخت ہو جانا، اس کے علاج کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، امید کی کرن دکھائی گئی ہے، مایوسی سے انسان میں اصلاح کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اگر توازن نہ رہے اور ڈراوا 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 ہی رہے تو پھر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آدمی کہتا ہے جب میں نے مرنا ہی ہے اور جانا ہی جہنم ہے تو دو چار گنا اور کیوں نہ کر لوں، معاذ اللہ۔ اسلام بڑا پیارا توازن پر مبنی تصور عطا کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا ذکر بھی کرتا ہے اور اللہ کے عذاب کا تذکرہ بھی کرتا ہے، اور یوں ایک متوازن رویہ نشو نما پاتا ہے، ورنہ مایوسی سے انسان میں پھر اصلاح کا امکان نہیں رہتا۔ یہاں اصلاح کا موقع عطا ہو رہا ہے اور ایک امید کی کرن دکھائی جا رہی ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 18، ارشاد ہوا، ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض، یضاعف لهم ولهم اجر کریم، دو چند کیا جائے گا ان کے لیے اس انفاق کو اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ دو چند سے مراد بڑھا دیا جانا۔ یہ آیت نمبر 18 کا ترجمہ۔ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ امید کی کرن دکھائی گئی اور امید دلائی گئی۔ اللہ مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے اور اللہ اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے، تو جو اللہ مردہ زمین کو زندگی دینے پر قادر ہے، وہی اللہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ دلوں پر غفلت طاری ہو جاتی ہے، دل مردہ ہو جاتے ہیں، دنیا کی محبت میں لوگ غرق ہو جاتے ہیں، اب ان کو زندگی کیسے دی جائے، اس کا طریقہ جو اس مقام پر عطا ہو رہا ہے۔ آئیے آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، غفلت سے نکل کر اللہ کی قربت کے حصول کا راستہ بتایا گیا۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، غفلت سے نکل کر اللہ کی قربت کے حصول کا راستہ بتایا گیا۔ کہاں وہ دل جو مردہ تھے، ان کے لیے ایک اصول دیا جا رہا ہے، ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، امید کی کرن دکھائی جا رہی ہے، یہ مردہ دل زندہ ہو سکتے ہیں۔ کیا کیا جائے اس کے لیے؟ آگے لکھا ہے، سلوک قرآنی کی شرط اول، اللہ کی راہ میں اپنی محبوب شے یعنی مال خرچ کرنا۔ سلوک راستے کے حوالے سے لفظ استعمال ہوتا ہے، سلوک قرآنی، قرآنی راستہ، بندوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے، بندوں کے مردہ دلوں کو زندگی دینے کے لیے، بندوں کو غفلت سے نکال کر رب کے قریب کرنے کے لیے قرآن کا راستہ کیا ہے؟ اپنی محبوب شے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بیان کردہ ہی یہ منتخب نصاب یا منتخب مقامات قرآنی کا نصاب ہے جو آپ کے سامنے مطالبات قرآن کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے، اس مقام پر بڑی پیاری بات انہوں نے بیان فرمائی۔ مثال بڑی سادہ سی اور آسان سی ہے، ہم سب گاڑیاں چلاتے ہیں اکثر لوگ، اور ہمیں گاڑی میں ہینڈ بریک کا تصور پتا ہے، گاڑی میں فیول بھی موجود ہے، سی این جی موجود ہے، پیٹرول موجود ہے، آپ اور ہم بڑے اچھے ڈرائیور بھی ہیں، ایکسیلیٹر بھی ہم نے دبا دیا، گیئر میں بھی گاڑی کو ڈال دیا اگر وہ آٹومیٹک نہیں ہے تو، سب کچھ کر لیا، گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی، سب کچھ صحیح ہے، گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی، کیوں؟ وہ ہینڈ بریک ہم نے کھینچا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا. اور خاص طور پر جو نئے نئے گاڑی چلانے والے سیکھنے والے ہوتے ہیں، اگر ان کو یہ پتا نہ ہو تو مہینہ نکل جاتا ہے اس کے اندر. جب تک وہ ہینڈ بریک کو نیچے نہیں کریں گے، سب کچھ آپ کے پاس پرفیکٹ ہے لیکن گاڑی آگے چلی نہیں سکتی. یہ مال کی محبت کا ایک بریک لگا ہوا ہے، یعنی مال کی محبت نے بریک لگایا ہوا ہے، اس مال کی محبت کو ہٹانا ہے. جب تک یہ مال کی محبت نہیں نکلے گی، اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھ نہیں سکیں گے، غفلت سے باہر نکل نہیں سکیں گے، اللہ کی رضا کے حصول کے راستے پر چل نہیں سکیں گے. اس بریک کو ہٹانا ہے، اور وہ بریک کو ہٹانے کا طریقہ بڑا عجیب ہے، پہلے بھی بات ہو چکی ہے. اسی مال کو نکالو، جو تم نے کمایا ہے یہی تمہارے گھر میں گھر کر جاتا ہے، تمہارے دل میں گھر کر جاتا ہے، معاف کیجئے گا. اور اس کو نکالنا ضروری ہے. بڑی پیاری سی ایک سادہ سی ایک اور مثال ہے کہ ہم کہتے ہیں بہتا ہوا پانی صاف اور پاک ہوتا ہے، لیکن پانی آتا رہے اور جمع ہوتا رہے، جمع ہوتا رہے، جمع ہوتا رہے، تو پھر جوہر بنتا ہے، وہ گندگی کا تالاب بنتا ہے، پھر وہاں سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے برعکس جو پانی چلتا رہے وہ صاف ستھرا پاک ہوتا ہے. مال آ رہا ہو اور جمع ہو رہا ہو، جمع ہو رہا ہو، جمع ہو رہا ہو، تو گندگی کا ڈھیر بنے گا. مال آ رہا ہو اور جا رہا ہو، مال آ رہا ہو اور جا رہا ہو، مال بھی پاک دل بھی صاف، مال بھی پاک اور دل بھی صاف ہوتا چلا جائے گا. یہ ہے سلوک قرآنی. اگر اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، دین کے تقاضوں پر چلنا چاہتے ہو، غفلت سے نکلنا چاہتے ہو، مردہ دلوں کو زندگی دینا چاہتے ہو، یہ بریک ہٹانا پڑے گا مال کی، دنیا کی محبت کا، اور اس کے لیے تقاضا مال کا خرچ کرنا، کہ یہی محبوب ترین شے ہوتی ہے کئی مرتبہ. اور قرآن کہتا ہے محبوب ترین شے کو تو کھپانا پڑے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 92 چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن کہتا ہے تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے، تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت ہی محبوب ہو. اللہ ہمیں لگانے کھپانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور نقطہ یہاں پر تھا، صدقہ اور قرض حسن. یہ پچھلی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں. صدقہ وہ مال جو عام طور پر بندوں کی حاجات کے لیے خرچ ہوتا ہے، قرض حسن وہ مال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ ہوتا ہے. پچھلے پروگرام میں تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے. ایک بہت ہی قیمتی بات آئی، ولہم اجر کریم، کہ الفاظ میں بندوں کے لیے عزت افزائی کا پہلو ہے. یہ بات بھی ایک مرتبہ پہلے آ چکی ہے. حدیث تو مشہور ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو جب ہم کسی کو دے رہے ہوتے تو لینے والا تو بےچارا بچ گیا نا ہمارے سامنے. اللہ کیا فرما رہے، تمہیں جو میں کل عطا کروں گا. اللہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی شان، اللہ اپنی شان کے مطابق جب بندوں کو عطا کرے گا تو بندے ہوں گے تو لینے والے، مگر فرمایا کہ وہ کریم، اللہ اکبر، اجر کریم عطا ہوگا. تم ذلت کے ساتھ نہیں لوگے، تم کوئی نیچے نہیں ہو جاؤ گے، تمہاری عزت افزائی ہوگی اور تکریم اور اکرام اور اعزاز کے ساتھ اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، اللہ اپنی راہ میں ہمیں لگانے کھپانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، یہ اجر کریم کا ذکر بھی مکمل ہوا. اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے اگلی اور آخری آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور وہ ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 19. آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم، وہی صدیق اور شہید ہیں اپنے رب کے نزدیک، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہوگا. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی جہنم والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 19 کا. بڑی ایک اور قیمتی اصطلاحات کا پہلو ہے جو اس مقام پر ہمارے سامنے آ رہا ہے. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. اس حوالے سے پہلی بات، دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے بعد ہی انسان کا باطن ایمان کے نور سے منور ہوگا. اور بات ایمان سے تو شروع ہوئی تھی. پچھلی مرتبہ جو دو تقاضے ہمارے سامنے آئے تھے آیت نمبر 7 کی روشنی میں اسی صورت میں، وہ تھا حقیقی ایمان اور پھر انفاق. پہلے تقاضے آئے ایمان اور عمل صالح، پھر تقاضے آئے ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ، اب تقاضے آئے ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ، ایک ہی بات ہے. لیکن سارا انحصار ایمان پر ہے. یہ ایمان ہوگا تو بات آگے بڑھے گی، ایمان ہوگا تو اعمال صالحہ بھی، ایمان ہوگا تو جہاد فی سبیل اللہ بھی، ایمان ہوگا تو انفاق فی سبیل اللہ بھی، ایمان ہوگا تو امت والی ذمہ داریاں بھی ادا ہوں گی. ورنہ مطمئن بیٹھے رہیں گے، نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، امت مغلوبیت کا شکار ہے تو ہے، دین مغلوب ہے تو ہے، کوئی فکر ہی نہیں. تو ایمان 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 کا ذکر بار بار آ رہا ہے. اور پچھلی آیت میں وہ ایمان پر آنے کے لیے پہلے بریک تو ہٹاؤ، اور وہ بریک ہے مال کی محبت کا، دنیا کی محبت کا، جس میں مبتلا ہو کر آدمی غافل ہو کر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتا ہے، وہ مال کی محبت کا بریک کیسے ہٹے گا، وہ دنیا کی محبت کا بریک کیسے ہٹے گا؟ لگاؤ کھپاؤ، لگاؤ کھپاؤ، لگاؤ کھپاؤ، اب یہ تمہارا دل اس میں ایمان کا نور پیدا ہوگا۔ یہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے، دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے بعد ہی انسان کا باطن ایمان کے نور سے منور ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے۔ اگلا نقطہ پیش کرتے ہیں، آپ کے سامنے لکھا ہے، انبیاء کے بعد صدیقین اور شہداء کا مقام و مرتبہ ہے، نبوت ایسا اعزاز ہے جو کسی کو محنت سے نہیں ملتا، نبوت ایک ایسا اعزاز ہے جو محنت سے نہیں ملتا بلکہ اللہ کے فضل سے عطا ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا مکمل۔ البتہ انبیاء کی جماعت کے بعد صدیقین کا میدان کھلا ہوا ہے، شہداء کا میدان کھلا ہوا ہے، اور اہل ایمان اپنے مزاج کے اعتبار سے کوئی صدیقیت والے پہلو کی طرف زیادہ نظر آئے گا، کوئی شہید والے پہلو کی طرف زیادہ نظر آئے گا، اور صدیقین ہوں اور شہداء ہوں، یہ وہ مراتب ہیں، مقامات ہیں جو انبیاء کے بعد آتے ہیں۔ ہاں، نبوت کا دروازہ بند اور کوئی اپنی محنت سے کبھی نبی نہیں بنا، اللہ نے چنا اپنی نبوت اور رسالت کے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو جنہیں ہم انبیاء اور رسول کہتے ہیں، البتہ صدیقیت والا مزاج، شہداء والا مزاج، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آئیے اس کو مختصر سمجھ لیتے ہیں۔ صدیقین وہ لوگ جن کا مزاج غور و فکر کرنے والا ہو، انٹروورٹس انہیں کہا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی مثال انبیاء اور رسول میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہے، صحابہ میں سے صدیق اکبر کی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان حضرات میں حرکت نہیں ہوتی، جوش و جذبہ نہیں ہوتا حرکت کے حوالے سے، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن غالب مزاج صدیقیت کا، وہ غور و فکر کا ہے، انٹروورٹس انہیں کہا جائے گا انگریزی میں۔ اور ایک مزاج ہے شہداء کا، شہداء ایسے لوگ جن کے مزاج میں جوش اور حرکت ہو، ایکسٹروورٹس انہیں انگریزی میں کہا جائے گا۔ انبیاء اور رسول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انداز بڑا قیمتی دکھائی دیتا ہے اس اعتبار سے، صحابہ کرام میں بہت ساری مثالیں، سیدنا عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں لیا جائے گا کہ جہاں جوش اور حرکت ہے وہاں غور و فکر کا جذبہ نہیں ہوگا، وہ بھی ہوگا، البتہ نمایاں جذبہ وہ غور و فکر سے بڑھ کر جوش و حرکت کا ہوگا شہداء والے مزاج میں۔ عام مسلمانوں کے لیے یہ دروازے کھلے ہیں، عام نیک بندے صالحین اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے کوئی صدیقیت والے مزاج کی طرف راغب ہوگا، کوئی شہداء والے مزاج کی طرف راغب ہوگا۔ اور ان سارے گروہوں کو اللہ نے ایک مقام پر بیان فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 69 میں، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ نبوت کا دروازہ ہو گیا بند، اور عام صالحین، عام نیک لوگ، مزاجن کوئی شہید مزاج کی طرف ہوگا، کوئی صدیق مزاج کی طرف ہوگا۔ اللہ ہمیں دونوں اعتبارات سے غور فکر کرے تو دین کے لیے کریں، محنت اور حرکت کرے تو دین کے لیے کریں، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام حضرات کے اعتبار سے فرمایا گیا، لہم اجرہم و نورہم، ان کا اجر بھی ان کے رب کے ہاں موجود ہے اور ان کا نور بھی، وہی نور جو بات شروع ہوئی تھی، الصراط سے گزرنا ہے تو نور کی تلاش کرنی ہے، اور نور تلاش کرنے کا موقع دنیا میں ہے، اس کے لیے راہیں صدیقیت و شہداء مزاج کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس فرما دیا گیا، جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وہ آگ والے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، الحمدللہ کسی درجے میں آج کا درس مکمل ہوا۔ یہ جملہ اس لیے میں عرض کیا کہ قرآن کا بیان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، ایک حد تک ہی ہم اپنی ناقص معلومات کے مطابق بیان کر سکتے ہیں۔ بہرحال مطالبات قرآن سیریز کے حصہ ششم یعنی چھٹے حصے کا درس دوم یعنی دوسرا درس مکمل ہوا، اور اس پوری سورت کا جو عنوان ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، اور آج ہم نے مطالعہ کیا سورۃ الحدید آیات 12-19 کا، ذکر آ گیا کل کے انجام کے اعتبار سے بھی، اور ذکر آ گیا اللہ کی قربت کا حصول کیسے ممکن ہو، سلوک قرآنی کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے ہو گیا۔ آئیے ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح پانچ سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کوئز کے طور پر۔ آئیے سب سے پہلا سوال نوٹ فرمائیے گا، اسکرین پر ملاحظہ فرما لیجیے، لکھا ہے، آیات 12-15 میں کیا موضوع بیان ہوا ہے؟ پہلا آپشن دین اسلام کے تقاضے، دوسرا آپشن دین کے تقاضے اور انجام آخرت، تیسرا آپشن قرب الہی کے حصول کا راستہ، یا چوتھا آپشن حیات دنیا اور اس کے حوادث۔ اس کے بعد دوسرا سوال نوٹ فرمائیے گا اسی کوئز کے ذیل میں. دوسرا سوال ہے، ایک حدیث مبارکہ کے مطابق روز قیامت کس جگہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا؟ پہلا آپشن وزن اعمال کے وقت، دوسرا آپشن اعمال ناموں کے ملنے کے وقت، تیسرا آپشن پل صراط پر، یا چوتھا آپشن. تینوں جواب درست ہیں. اس کے بعد تیسرا سوال نوٹ فرمائیے گا، باطنی اعتبار سے درجہ بدرجہ منافق بن جانے کے کتنے مراحل ہیں؟ تین یا چار یا پانچ یا چھ مراحل؟ چوتھا سوال ملاحظہ فرمائیے گا، اللہ کی قربت کے حصول کے لیے سلوک قرآنی کی شرط اول کیا ہے؟ پہلا آپشن مال خرچ کرنا، دوسرا آپشن مراقبہ کرنا، تیسرا آپشن نوافل کا کثرت سے اہتمام، چوتھا اور آخری آپشن ہے کوئی جواب درست نہیں. ناظرین کرام، اس کے بعد پانچواں اور آخری سوال نوٹ فرمائیے گا، وہ لوگ جن کا مزاج غور و فکر والا ہوتا ہے کیا کہلاتے ہیں؟ پہلا آپشن صدیقین، دوسرا آپشن شہداء، تیسرا آپشن صالحین، یا چوتھا آپشن کوئی جواب درست نہیں. ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات امید ہے آپ نے نوٹ فرما لیے ہوں گے. آپ اپنے جوابات ہمیں روانہ کرتے ہیں mq.quranacademy.com پر. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام مکمل ہوتا ہے. اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے اور سورۃ الحدید کی اگلی آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے مزید قربت عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر زندگی کی آخری سانس تک اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.